وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تقطع منه وإما أن تجد ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. یہ دو روایتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بات سمجھائی ہے کہ اچھی بری صحبت کا کیا فرق پڑتا ہے، اچھی صحبت سے کیا ملتا ہے اور بری صحبت سے کیا ملتا ہے. اور مثال جو دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطر فروش اور بھٹی جھونکنے والے سے. ایک عطر فروش ہے جہاں مشک و عنبر ملتا ہے، عطر ملتا ہے، خوشبو کی چیزیں ملتی ہیں، اور ایک آدمی بیٹھا بھٹی جھونک رہا، کوئلے اس میں ڈالتا ہے، بیٹھ کر پھونکتا ہے، آگ بھڑکاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مشک و عنبر بیچنے والے کے پاس بیٹھے گا، اس سے کچھ خریدے گا، نہیں بھی خریدے گا تو کبھی اس کو کچھ تحفے میں ملے گا، اور اگر کچھ نہ بھی ملا تو خوشبو تو ملے گی ہی، وہ تو کہیں جاتی نہیں. جب مشک عنبر بیچنے والے کے پاس بیٹھے گا تو وہاں تو خوشبو ہی خوشبو ہوتی، خوشبو سے تو کوئی اس سے ممکن نہیں کہ خوشبو بھی نہ ملے. اور اگر بھٹی جھونکنے والے کے پاس جائے گا تو وہاں وہ ہو سکتا ہے کہ آگ سے کوئی چنگاری آ کر کپڑے میں لگ جائے، کپڑے اس کے جل جائیں، دا اس میں چھید ہو جائے، سوراخ ہو جائے، کالک لگ جائے. اور دوسری روایت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کچھ نہیں تو دھوئیں سے تو مفر نہیں، آدمی وہاں بیٹھا ہے تو دھواں تو لگے گئی، اور گرمیوں کا زمانہ تو گرمی تو ہے ہی اس میں، ورنہ بہرحال دھواں تو اس کو برداشت کرنا ہی پڑے گا. تو آدمی اگر کسی عطر فروش کے پاس جائے گا تو عطر خوشبو ملے گی، بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھے گا تو اس کے کپڑے جلیں گے، کالک اس کے کپڑوں پر لگے گی، اور اس کے ناک میں دھواں جائے گا. یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دی ہے، اور پھر فرمایا کہ یہی اچھے ہم نشین و برے ہم نشین کی مثال ہے. اچھے ہم نشین و برے ہم نشین کی یہی مثال ہے جیسے مشک بیچنے والے کی اور بھٹی جھونکنے والے کی. مشک بیچنے والا تمہیں کچھ دے گا یا خریدو گے، کچھ نہیں تو خوشبو ملے گی، اور بھٹی جھونکنے والا تمہارے کپڑے جلائے گا، ورنہ تمہیں بدبو تو بہرحال برداشت کرنی پڑے گی. دونوں روایتوں میں اسی انداز سے بات کہی گئی ہے. دوسری جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو اگر کچھ نہ بھی تمہیں ملے تو خوشبو تو ملے گی. اور بس جی پھر فرمایا کہ اگر یہ جو بری صحبت کی مثال ہے وہ بھٹی جھونکنے والے کی ہے کہ اگر کچھ نہ بھی تمہیں اس کا نقصان ہوا, کالک وغیرہ نہ بھی لگی, تم بڑے بڑی احتیاط سے جا کر بیٹھے کہ بھائی دیکھو یہاں تو کالک ہی کالک اور کوئلے ہی کوئلے, بڑی احتیاط سے تم گئے کچھ دیر بیٹھے, تو کچھ نہیں تو دھواں تو بہرحال تمہیں لگے گا, تمہاری ناک میں جائے گا. اسی طرح آدمی اگر اچھے انسان کے پاس بیٹھے گا, اچھی صفات والا انسان ہے, اس کی زبان اچھی, اس کا طریقہ اچھا, اس کے اعمال اچھے, اس کے اخلاق اچھے, وہ اچھا وقت گزارتا ہے, اچھے کاموں میں لگا رہتا ہے, آدمی جب وہاں بیٹھے گا تو کبھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کوئی تلقین کرے, اس کو نصیحت کرے, نئی بھی نصیحت اگر کرتا ہو تو وہ اس کے خود دیکھے گا اخلاق کیسے ہیں. اور جب آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے, بار بار دیکھتا ہے, تو اس کا اثر بہرحال اس کے اوپر پڑتا ہے. جب دیکھے گا یہاں تو ماحول ہی الگ ہے, ماشاءاللہ سب تلاوت میں لگے ہیں, سب ذکر میں لگے ہیں, اچھی باتیں ہیں, بہت ہی آپس میں محبتیں ہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, ایسے ماحول میں آدمی جب رہتا ہے تو کچھ تو سیکھتا ہی ہے, کچھ تو سیکھتا ہی ہے. اگر اس کو نصیحت نہ بھی ملے, باقاعدہ کہیں وعظ نہ بھی ہو, تقریر نہ بھی ہو, تو ایسے ماحول میں رہنا ہی کافی ہو جاتا ہے, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہی بعض مرتبہ کافی ہو جاتا ہے, آدمی اس کی زندگی سے سیکھتا ہے. تو اچھے آدمی کے پاس بیٹھے گا تو اچھی چیزیں ملیں گی, اچھی صفات ملیں گی, اچھے اخلاق ملیں گے. اور اگر کسی بد اخلاق کے پاس بیٹھے گا, گالیاں بکنے والے کے پاس جا کر بیٹھا کرے گا, برائیاں کرنے والے کے پاس بیٹھے گا, جس کا نہ روزے سے تعلق, نہ نماز سے تعلق, نہ اخلاق سے تعلق, نہ انسانیت سے تعلق, نہ ہمدردی سے تعلق, زندگی جانوروں کی, ظاہر ہے پھر وہ بھی جانور بن جائے گا. جانوروں کے پاس بیٹھے گا, انسان نما جانور, تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ خود اس کی زندگی بھی جانور کی ہو جائے گی. آہستہ آہستہ وہ صفات منتقل ہوتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو جاتا ہوں, مجھ سے کیا لینا دینا, وہ اب ان کے کام ہو جانے, میں تو اپنا کچھ کام ہے, بیٹھتا ہوں جا کر. ایسے مزہ آتا ہے, شروع میں تو آدمی ایسے ہی جاتا ہے, اس کے بعد بھی مزہ آتا ہے. بھائی جس چیز میں مزہ آنے لگے گا پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ وہ چیز تو خود بخود اس کے اندر آ جائے گی. جو چیز آدمی کو اچھی لگتی ہے وہ غیر شعوری طور پر اس کے ذہن و دماغ میں داخل ہو جاتی ہے, اور اس کی جو زندگی عملی ہے, عملی زندگی میں پھر اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں. گالی دینے والے کے پاس آدمی بیٹھے گا تو گالی سیکھے گا. جو شخص ہر وقت گالیاں دیتا ہے, بالکل طبعی بات ہے, اس کو سب کو اس کا تجربہ بھی ہوگا. آدمی گالیاں دینے والے کے پاس بیٹھے, ان سے دوستی کرے, ہر وقت وہیں ساتھ تو نہیں, ایسے لوگوں کا ساتھ, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی گالیاں سیکھتا ہے, برائیاں سیکھتا ہے, بے حیائیاں سیکھتا ہے. تو یہ مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے انتہائی بلیغ مثال ہے کہ برائی والے کے پاس تو برائی ہی ملے گی اور بھلائی والے کے پاس بھلائی ملے گی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کہاں بیٹھتا ہے, کہاں جاتا ہے, کس سے ملتا ہے, آگے روایت اور آ گئی, کس سے اس کی دوستی ہے, یہ ساری باتیں بہت سوچنے سمجھنے کی ہیں. آدمی ٹال نہیں سکتا کہ ہم سے کیا لینا دینا اس کے عمل سے, وہ جان مجھے تو مزہ آتا ہے, تھوڑی دیر میں بیٹھتا ہوں جا. اللہ کے بندے بیٹھو گے تو کیا ملے گا؟ ایک صاحب تھے, ان کی دوستی ایسے ہی کسی سے تھی اور خود بڑے نیک, جب ان سے کہا جائے تو یہی کہتے تھے میری تو بس دوستی ہے, وہ سینما دیکھنے جاتا ہے, وہ فلاں کام کرتا ہے, اس سے میرا کوئی لینا دینا. لیکن نتیجہ یہی ہوا, آہستہ آہستہ کچھ رنگ ان کے اوپر آنے لگا, پھر ان کے بھی سمجھ میں بات آئی کہ یہ میرے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے میں سمجھ نہیں رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے, اس کے ساتھ رہوں گا تو کیا ہوگا. ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی وہ الگ ہو گئے, اور نہ سمجھ میں آتی تو رنگ چڑھ جاتا, وہی ایک طبعی چیز ہے یہ کہ آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اثرات بہرحال پڑتے ہیں. البتہ یہ بات آ چکی ہے کہ رہنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. کہ رہنا یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے گیا, کسی کام سے گیا, دعوت کو لے کر گیا, داعی بن کر گیا, اس کی بات الگ ہوتی ہے. اور ایک شکل یہ ہے کہ وہیں وہ بیٹھتا ہے, وہیں اس کو مزہ آتا ہے, کوئی دکان ہے اور وہاں شطرنج ہو رہا ہے اور وہاں اور برائیاں ہو رہی ہیں, وہ جو تاش وغیرہ کھیلے جاتے ہیں, اس میں جوا ہوتا ہے, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب وہاں جا کر بیٹھ کے کہتا ہے میں تو چائے پیتا ہوں. ٹھیک ہے, تم چائے وہاں پیو گے, بار بار جاؤ گے بیٹھو گے, تمہارے کانوں میں کون سی باتیں جائیں گی؟ کیا دیکھتے ہو تم؟ جو چیزیں تم دیکھو گے تمہارے کانوں میں جو باتیں جائیں گی وہی تو تمہارے اندر جائیں گی, منتقل ہوں گی. بہت سے طلبا ایسے ہی کرتے ہیں, غلط جگہوں پر بیٹھتے ہیں, غلط ہوٹلوں میں جاتے ہیں. ہوٹلوں کا بھی اثر پڑتا ہے. آدمی ایسے ہوٹلوں میں کھلی جگہ پر جا کر بیٹھے جہاں الٹے سیدھے لوگ ہیں تو اس کا غیر شعوری طور پر اثر پڑتا ہے. یہی نتیجہ ہے. جو لوگ بہت زیادہ ہوٹلنگ کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے ان کو, کبھی یہاں بیٹھے ہیں کبھی وہاں بیٹھے ہیں, تو ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ جو سماج کی برائیاں ہیں پھیل نہیں ہیں وہ برائیاں ان کے اندر کہیں داخل نہ ہو جائیں. اس لیے آدمی جو بار بار دیکھتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرے. سفروں میں مجبوری ہے, کہیں پر آدمی ضرورتاً گیا تو ضرورتاً ٹھیک ہے, اس میں بھی اگر دیکھ لے سمجھ لے کہاں جا رہا ہے, کس کے ہوٹل میں جا رہا ہے, ایمان والے کا ہوٹل ہے, اچھا اخلاق رکھنے والا ہے, شریف انسان ہے, تو اس کا ایک الگ وہاں جانے سے کوئی اس کو حرج نہیں ہوگا, اس کا الگ مسئلہ. لیکن اگر ایسی جگہ جا کے بیٹھے گا دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قماش کا آدمی ہے اور یہاں کس طرح کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. وہاں جا کر بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ وہاں سے لے گا. تو یہ جو اس زمانے کا فیشن بن گیا ہے ہوٹلوں میں زیادہ سے زیادہ جانے کا, اور اس میں نیچے سے لے کر اوپر تک سب ملوث ہوتے ہیں. اب بیچارے نیچے کے جو لوگ ہیں وہ چائے پینا ہے اور فلاں کرنا ہے, چاٹ کھانی ہے اور بھی ڈرنک کی قسمیں ہیں, وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں, فائیو اسٹار ہوٹلوں میں جاتے ہیں, وہاں ان کو گھر اچھا نہیں لگتا, ان کو گھر نہیں اچھا لگتا, ہوٹلوں میں زیادہ اچھا لگتا ہے. اور ظاہر ہے پھر زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ برائیوں میں پھنستا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ آدمی ہوٹل میں ضرورتاً جائے اور ٹھیک ہے کبھی کبھار چلا گیا, کچھ اچھی چیز مل رہی ہے جا کے اس نے کھانا ہے کھا لیا, لیکن دیر تک وہاں بیٹھنا اور بار بار وہاں جانا ایسے ہوٹلوں میں یہ زندگی پر برا اثر ڈالنے والی چیز ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف فما تناكر منها اختلف رواه مسلم. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل اصولی اور طبعی بات ارشاد فرمائی کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں, جیسے مختلف دھاتوں کی کانیں ہوتی ہیں, سونے کی کان ہے, لوہے کی کان ہے, چاندی کی کان ہے, کوئلے کی کان ہے, یہ مختلف کانیں ہوتی ہیں. اور یہ نہایت بلیغ مثال, ان کانوں میں آدمی محنت کرتا ہے تو جس کان پر محنت کرے گا وہی دھات اس کو ملے گی. لوہے پر محنت ہوگی لوہے کی کان پر لوہا ملے گا, سونے کی کان پر سونا ملے گا, چاندی کی کان پر چاندی ملے گی, کوئلے کی کان ہے تو کوئلہ ملے گا. لوگوں کا معاملہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے, وہ کانوں کی طرح ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں اور اندر کا جو مزاج ہے وہ مزاج بالکل کانوں کی طرح ہے. کوئی ایسی صلاحیت رکھتا ہے, ایسا مزاج رکھتا ہے کہ گویا سونا ہے وہ, اور کوئی ایسا رکھتا ہے کہ جیسے چاندی, اور بازے بازے وہ ہوتے ہیں کہ وہ کوئلہ ہوتے ہیں، فائدہ کوئلے کا بھی، کوئلہ نہیں ہوگا تو بہت سے کام نہیں ہوں گے، لیکن کوئلہ کوئلہ ہے، سونا سونا ہے، چاندی چاندی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہ، کہ جاہلیت میں جو بہتر ہیں وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب ان کے اندر صحیح دین کی سمجھ پیدا ہو جائے. مطلب اس کا یہ ہے کہ کان ہے سونے کی، کان ہے کوئلے کی، اب اگر محنت نہیں کی جائے گی تو نہ تو کوئلہ ملے گا اور نہ چاندی ملے گی اور نہ سونا ملے گا. محنت کی جائے گی تو یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن کوئلے سے کوئلہ ملے گا، چاندی سے چاندی ملے گی، سونے سے سونا ملے گا. بالکل اسی طرح لوگوں کے طبائع ہوتے ہیں، لوگوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. ایک شخص ہے جو ابھی ایمان میں نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کی بات فرما رہے ہیں، جاہلیت کے دور میں جو جب اسلام نہیں آیا تھا، جس طرح لوگ الگ الگ تھے، الگ الگ صلاحیتوں والے، الگ الگ طبائع والے، الگ الگ مزاج والے، اسلام میں آنے کے بعد بھی وہ جو اثرات تھے اندر کا، جو مزاج و طبیعت تھی، وہ اپنی جگہ پر رہی، لیکن اسلام نے اس کو تراش خراش کر کام کا بنا دیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جو صلاحیتیں ان کے اندر تھیں، وہ صلاحیتیں بروئے کار لائی جانے لگیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگے، وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھانے لگا. اسلام لانے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اسلام لانے سے پہلے کچھ نہیں، کان کاہے کی ہو، سونے کی کان ہو، لیکن جب کان کھودی نہیں جائے گی، محنت کی نہیں جائے گی، تو اس سے کیا ملے گا؟ اور کوئلے کی بھی کان ہے، اب اس میں محنت اگر کی جائے گی تو کوئلہ تو ملے گا، کوئلہ کام آئے گا. تو اسلام کے بعد گویا کہ جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی تھی وہ صلاحیتیں کام میں آئی، لیکن آدمی کی حقیقت، اس کا مزاج پورا بدل جائے، یہ بہت کم ہوتا ہے، امالہ ہوتا ہے، لیکن تبدیلی پوری طرح سے نہیں ہوتی. تو اس میں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ اس کو دیکھنا چاہیے. آدمی یہ سوچ لے کہ یہ تو بس کچھ کا کچھ ہو جائے، ایسا بہت مشکل ہے. جو اندر کا مزاج ہے، اندر کی صفت ہے، اندر کی طبیعت ہے، وہ ایسے ہی رہتی ہے. ایک شخص ہے جس کا مزاج ہی ہے اکھڑ قسم کا، گالیاں بکنا اور ادھر ادھر کی باتیں کا سخت مزاج، زمانہ جاہلیت میں حالت کفر میں بھی اس کا وہی مزاج تھا، اسلام میں جب آیا مزاج تو وہی رہا لیکن امالہ ہو گیا. اب یہ جو اس کے اندر مزاج کی شدت ہے، اس شدت کا استعمال صحیح ہونے لگا. پہلے وہ استعمال غلط ہوتا تھا، اب اس کا استعمال صحیح ہونے لگا. ایک شخص ہے جس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، دماغ اس کا بڑا اعلیٰ قسم کا ہے، بڑی سوچ، بڑی فکر ہے، اللہ نے اس کے اندر بڑی ذہانتیں رکھی. اسلام میں جب وہ آئے گا تو ظاہر ہے اپنی ذہانتوں کے ساتھ آئے گا. اب اس کی یہ ذہانتیں اور یہ ساری صلاحیتیں ایک صحیح رخ پر آ جائے گی، اس کا استعمال صحیح ہونے لگے گا. جیسے سونے کی کان ہے، اب وہ جب کھود لی گئی تو سونا کام میں آیا اور صحیح کام میں آیا، اور جب تک نہیں کھودی گئی تو سونا مٹی میں ملا ہوا تھا. اسی طرح ایک شخص انتہائی شریف النفس مزاج ہوتا ہے، بعضوں کا وہ خود یعنی طبعاً شریف ہوتے ہیں، انتہائی لطیف المزاج ہوتے ہیں، باریکیوں پر غور کرتے ہیں کہ بھائی یہ مناسب ہے، یہ مناسب نہیں. یعنی ہندوؤں میں بھی، کافروں میں بھی، مشرکوں میں بھی، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان میں آپ دیکھیں بعض لوگ بڑے شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب وہ جب اسلام میں داخل ہوں گے تو یہ ان کی شرافت، طبعی نیکی بالکل کھل جائے گی، اس کا اب زیادہ سے زیادہ خود بھی وہ فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے. تو یہ جو اندر کے طبائع ہوتے ہیں، اندر کا مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج پوری طرح سے بدل جائے ایسا نہیں ہوتا، اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کا رخ درست ہوتا ہے. اسلام لانے کے بعد جب آدمی دین کا مزاج بناتا ہے، اپنا دین کی سمجھ پیدا کرتا ہے، فقوہ کا مطلب یہی، جب وہ اس کے اندر دین کی سمجھ پیدا ہو جائے، دین کا مزاج بن جائے، تو اس وقت جو بھی صلاحیتیں اس کے اندر ہیں وہ صلاحیتوں کا رخ درست ہو جاتا ہے, وہ صحیح راستے پر آ جاتی, اور جب تک اسلام نہیں لاتا تو صلاحیتیں تو وہی تھیں, وہ غلط راستے پر صرف ہوتی. اسلام لانے کے بعد وہ صلاحیتیں صحیح راستے پر صرف ہوتی, لیکن جس کی جو صلاحیت ہے, جو مزاج ہے, جو طبیعت ہے, وہ تقریباً وہی رہتی, اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوتی. وہ بیچارے جو ایک خاص ثقافت کے ساتھ رہتے ہیں, بالکل ان پڑھ لوگ ہیں, کچھ بیچارے نہیں جانتے اور مزاج میں اکھڑپن ہوتا ہے, وہ حالت شرک میں جس طرح ہے, ایمان میں آنے کے بعد راستہ تو بدلتا ہے, رخ بدلتا ہے, لیکن مزاج تو نہیں بدلتا, وہ اکھڑپن تو رہتا ہے ان میں. وہ چیزیں بعد میں بدلتی ہیں, ایک وقت گزرنے کے بعد بدلتی ہیں, تو مزاج جو اندر کا ہوتا ہے وہ مزاج بہرحال نہ رہتا ہے. اس میں فرق پڑتا ہے اسلام لانے کے بعد کہ اس کا رخ درست ہو جاتا ہے, اس سے آدمی صحیح فائدہ اٹھاتا ہے اور دنیا اس سے صحیح فائدہ اٹھاتی ہے, اس سے استفادہ کرتی ہے, لیکن اس کے اندر کوئی وہ تبدیلی اندر کی نہیں ہوتی. ایمان آتا ہے یہ بڑی بنیادی تبدیلی ہوتی, اس کا رخ درست ہو جاتا ہے یہ بڑی بنیادی تبدیلی ہوتی. اللہ نے جو صلاحیت گویا کہ رکھی ہے, اب اس صلاحیت کا آدمی صحیح استعمال کر سکتا ہے. دوسری بات جو فرمائی, الارواح جنود مجندہ, فما تعارف منها تلف فما تناکر منها اختلف, فرمایا کہ یہ جو روحیں ہیں یہ ایک جمع شدہ لشکر ہیں, جن کا تعارف وہاں ہو گیا, وہاں ملاپ ہوا, ان میں تو محبت پیدا ہوئی, اور جن کا وہاں پر ملاپ نہیں ہو سکا, اجنبیت رہی, ان میں کوئی جوڑ نہیں بیٹھا, یہاں بھی ان میں اختلاف رہا, الگ الگ رہے. وہ اللہ نے تمام ارواح کو پیدا کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا, ان کی اولاد کو یک مشت پیدا فرمایا, سب کی ارواح کو اللہ نے خاص شکل میں پیدا فرمایا. تو وہاں جو ارواح اللہ نے پیدا کی تھیں, وہاں جن لوگوں کا جن ارواح کا ساتھ ہوا, ان کا ایسا مزاج ملا, ایسی ان کے اندر محبت پیدا ہوئی کہ یہاں دنیا میں آنے کے بعد بھی ان میں محبت ہوتی ہے, اور جن میں وہاں ملاپ نہیں ہو سکا, وہ نہیں مل سکے, یہاں پر بھی مزاج ان کا آپس میں ایک نہیں ہو پاتا, الگ رہتا ہے. گویا کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے یہاں سے طے شدہ ہے, اور یہ آدمی جانتا ہے, اس کو خوب سمجھتا ہے. بعض مرتبہ کسی بالکل نئے آدمی سے ملاقات ہوتی ہے, لیکن ملاقات ہوتے ہی ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے, ایسی مناسبت ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ چند دنوں میں یہ لگتا ہے کہ نہ جانے کب سے ساتھ رہ رہا تھا, بالکل ایک مزاج, ایک فکر, ایک سوچ, بالکل ڈھل جاتے ہیں, لگتا ہے ایک سانچے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی آ کر ساتھ رہتا ہے, کسی کا ساتھ ہوتا ہے اور مدتوں ساتھ رہتا ہے, لیکن مناسبت نہیں پیدا ہوتی, دل نہیں ملتے. اور بعض مرتبہ ایسا نہیں جو دیندار نہیں, دیندار ہوتا ہے, پابندیاں بھی ہوتی ہیں بہت ساری, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ مناسبت پیدا نہیں ہوتی. یہ مناسبت تو اللہ نے جس کے ساتھ جس کی رکھ دی ہے, بس وہ اسی انداز سے وہ مناسبت ہوتی ہے. اللہ نے جس کو ایسا بنا دیا کہ نہیں ہونی ہے مناسبت, عالم ارواح میں مناسبت نہیں ہوئی تھی, تعلق نہیں ہوا تھا, یہاں پر بھی اس کا تعلق نہیں ہوتا. وہاں بہت سی باتیں کہی جاتی کہ وہاں جس کی پیٹ کے ساتھ پیٹ ملی تھی وہ بالکل الگ تھلگ رہے, جس کا منہ کے ساتھ منہ ملا تھا وہ بالکل ایک ساتھ ہو گئے, جڑ گئے. حاصل یہ ہے کہ وہاں جس سے مناسبت ہوئی تھی وہ مناسبت یہاں پر بھی ظاہر ہوتی, اور جس سے وہاں مناسبت نہیں ہوئی تھی اس سے یہاں پر بھی مناسبت نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک طبعی چیز ہے, یعنی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ تعلق نہیں پیدا کر پاتا. اس لیے بات کہی بھی جاتی ہے کہ آدمی کسی سے تعلق اگر پیدا کرنا ہے تو دیکھ لے, اگر مناسبت ہے, مناسبت اگر ہے ساتھ رہ کے دیکھے, سمجھ کے دیکھے, مناسبت ہے تو تعلق پیدا کر, اور اگر مناسبت نہیں تو مناسبت والا تلاش کرے. جس سے مناسبت ہوتی ہے اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کی کھڑکیاں کھل جاتی, دل کے منافذ کھل جاتے ہیں, اور جب منافذ کھل جاتے ہیں تو وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں, اور جب منافذ ہی نہیں کھلیں گے دل اس کا ملتا ہی نہیں, اور جب دل ملے گا نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو کیا فائدہ ہو. تو اس میں آدمی کسی سے فائدہ اٹھانا ہے, کسی سے اس طرح کا کوئی کام ہے کہ اب گویا کہ مستقل ساتھ رہنا ہے, تو پہلے ہی آدمی دیکھ لے سمجھ لے, مناسبت ہو تو پھر اس تعلق کو پیدا کرے قائم کرے, اور اگر مناسبت نہ ہو تو تعلق پیدا نہ کیا جائے, تو اچھا ہے جس سے مناسبت اس سے تعلق پیدا کرے. اس لیے کہ یہ ایک طبعی چیز ہے. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الرجل على دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالف. فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو وہ خوب دیکھ لے کہ کس سے وہ دوستی رچا رہا ہے, کس سے اس کی دوستی ہو رہی ہے, وہ خوب سمجھ لے. یہ آدمی جو دوستی کرتا ہے اس میں بھی مناسبت کو بڑا دخل ہوتا ہے, دوستی ہوتی ہے, لیکن اس میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ جس سے بھی دوستی ہو رہی ہے اس کا دین کیسا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کا طرز زندگی کیا ہے, اور اس کی فکر صحیح ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس نے یہ نہ دیکھا اور دوستی کر لی تو آہستہ آہستہ آدمی جو دوست کا طریقہ ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ فطری ہے, تعلق اس کا جو جس سے ہوتا ہے اور محبت کی حد تک ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے, تو آدمی اس کی چیزیں اختیار کرتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی راہ چلتا ہے. اور اس کا بھی سب کو تجربہ ہوتا ہے کہ واقعتاً کسی سے اگر کسی سے دوستی, خلہ اس کو کہتے ہیں جو دلی دوستی, خلیل اس کو کہتے ہیں جو دلی دوست ہو, جگری دوست اس کو کہتے ہیں. جتنا گہرا دوست ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر کی باتیں اس کے اندر آ جائیں گی, ایک دوسرے کی چیزیں منتقل ہوتی ہیں. ایک دیندار ہے اور ایک بددین ہے, اب ان کی اگر دوستی ہوگی تو اس کا احتمال ہے کہ جو بددین ہے وہ کچھ دیندار ہو جائے گا اور جو دیندار ہے وہ تھوڑا سا بددین ہو جائے گا, کچھ چیزیں ادھر جائیں گی کچھ چیزیں ادھر آئیں گی. تو ایک ہوتا ہے عام تعلق, تو عام تعلق تو تمام لوگوں سے ہونا چاہیے, ایک وہ ہے انسانی حق ہے, اس حق کے اعتبار سے سب سے تعلق ہونا چاہیے. لیکن ایک ہے وہ تعلق جس کا جو دل سے ہوتا ہے, اس کو دوستی کہتے ہیں, وہ دوستی بھی گہری دوستی, ایک عام کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے دوست ہیں, دوست کا مطلب تعلق ہے, ایک ہی کہ ہاں یہ ہمارے خاص دوست ہیں. تو یہ خاص جو دوست ہوتے ہیں اس میں آدمی کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جو دوست کی باتیں ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ اس کے اندر آئیں گی. اب وہ کس سے دوستی کر رہا, کس سے اس کا اس طرح کا گہرا تعلق ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. دوستی کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ دوستی اس سے آدمی کرے جو دیندار ہو, اللہ سے اس کا گہرا تعلق ہو, جس کے اخلاق اچھے ہوں, اس سے دوستی کرے گا تو اچھائیاں آئیں گی, اور اگر ایسے شخص سے دوستی کرے گا جس کے اندر برائیاں ہیں تو ظاہر ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, وہ برائیاں اس کے اندر منتقل ہوں گی. تو اس لیے دوستی بھی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے, اور یہ تعبیریں نہیں چلتی کہ ہم سے کیا مطلب, وہ اس کی برائیاں اس کے ساتھ وہ جانے, میں وہ سب چیزیں نہیں دیکھتا, وہ نہ لیتا ہوں, اسے کوئی مطلب نہیں. یہ سب بہانے بازیاں ہیں. آدمی کو جب دلی تعلق ہے تو وہ چاہے یا نہ چاہے وہ چیزیں غیر شعوری طور پر اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو کس سے اس کی دوستی ہے, دیکھ اس کو خوب دیکھنا چاہیے کس سے وہ دوستی کر رہا ہے. وہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو آدمی پہچاننا چاہتا ہے اس کے دوستوں کو دیکھے, اس کے دوست کیسے ہیں, ان کے دوستوں کو اگر دیکھے گا تو حقیقت کھل جائے گی. ایک آدمی ہے جو ایک گویا کہ چھپا رہا ہے اپنی باتیں اور صحیح بات کھل کر سامنے نہیں آ رہی, نہیں پتہ چل پا رہا یہ کیسا آدمی, چاہیے اس کے دوستوں کو آدمی دیکھے, دوستوں کو دیکھے گا تو اس کی حقیقت کھل جائے گی, وہ جیسے ہیں ویسی وہ بھی ہو, کچھ نہ کچھ باتیں ضرور اس کی منتقل ہوتی ہیں. سبحان اللہ الحمد, سبحان اللہ.